بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شعبہ سمو بصر مرکزی انجمن خدام القرآن لاہور آپ کی خدمت میں اربعین نووی پر مشتمل سلسلہ دروس احادیث پیش کر رہا ہے. سامعین محترم اس ضمن میں صدر مؤسس مرکزی انجمن خدام القرآن بانی تنظیم اسلامی اور داعیہ تحریک خلافت پاکستان محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا دوسرا درس حاضر خدمت ہے جس کا عنوان ہے اصلاح نیت کی ضرورت و اہمیت. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره البقره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله العظيم. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وعندما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه رواه البخاري ومسلم رحمهما الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. امين يا رب العالمين. آج اللہ کا نام لے کر ہم اربعین نووی کا سلسلہ رات مطالعہ شروع کر رہے ہیں. لیکن میں نے اربعین نووی کی جو پہلی حدیث آپ کو سنائی اس سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کا ابتدائی حصہ بھی تھا اور وہ اس لیے کہ یہ بات واضح ہو جائے کہ قرآن اور حدیث میں کتنا گہرا ربط ہے. یوں سمجھئے کہ یہ ایک ہی سکے کے دو رخ یا جیسے ہم کہتے ہیں ایک ہی تصویر کے دو رخ. قرآن مجید میں جو بات بڑے شاہانہ انداز خطاب میں آتی ہے احادیث وہ بات یہاں سادہ الفاظ میں آتا ہے تاکہ تبیین ہو جائے وضاحت ہو جائے. انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم. اے نبی ہم نے آپ پر یہ ذکر نازل فرمایا ہے تاکہ آپ واضح کریں لوگوں کے لیے وہ چیز جو ہم نے ان کے لیے نازل کی ہے یا ان کی طرف کا. قرآن اصل میں تو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا. حضور کے پاس وہ امانت تھا. بہرحال یہ جو آیت ہے سورہ بقرہ کی 177 اس کو میں نے ایک عنوان دیا ہے آیت البر. اب میں میرے نزدیک کے قرآن مجید کی عظیم ترین آیات میں سے طویل آیات میں سے بھی ہے. میں نے تو اس کا چھوٹا سا ٹکڑا ابتدائی پڑھا تھا اور عظیم ترین معنی کے اعتبار سے علم اور حکمت کے اعتبار سے عظیم ترین آیات میں اس سے جو بات واضح کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر لوگ نیکی کا جو تصور ذہنوں میں رکھتے ہیں وہ عمل کے ظاہر کے اعتبار سے یہ کام بڑا نیکی کا کام ہے. اس لیے بھی کہ اس کے پیچھے جو موٹو ہے وہ ظاہر بات ہے ان کو معلوم نہیں ہو سکتا. کوئی گمان ہو بھی خیال ہو بھی قیاس ہو بھی تب بھی وہ یقینی بات تو نہیں ہو سکتا. اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا تصور رفتہ رفتہ صرف ظاہر تک محدود ہو جاتا ہے. باطن کی طرف اور بھی نہیں ہے. ہر عمل کے یہ دو پہلو ہیں ایک اس کا ظاہر ہے اور ایک اس کا باطن ہے. باطن میں موٹو کیا ہے محرک کے عمل کیا ہے اور ظاہر میں وہ عمل کی جو شکل ہے وہ ہمارے سامنے ہے. ظاہر بھی اہم ہے. لطافت بے کثافت جلوہ آرا ہو نہیں سکتی. لطافت کو کسی لطیف شے کو واضح ہونے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی کثیر شے درکار ہوتی. اس لیے ظاہر عمل کا وہ اہم ہے, لیکن اصل شے جس پر کہ ایمفیسس ہونا چاہیے وہ عمل کا باطن یعنی اس کی نیت. چنانچہ فرمایا گیا نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کر لو, بلکہ نیکی حقیقت میں اس کی ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس کا جو درد میں نے بارہا دیا ہے, اس لیے کہ ہمارے مرتب کردہ منتخب نصاب جو ہے مطالعہ قرآن حکیم کا منتخب نصاب, اس کا درس نمبر 2 تو بڑی تفصیل مباحث جو ہے وہ بنے کیے اس پر. تو یہاں پر یہ بات جو واضح کرنے کے لیے ہے کہ ایمان سے اس نیکی کا تعلق کیا ہے, ایمان پر حقیقت موٹو کو معلوم کرتا ہے. نیکی اللہ کی نگاہ میں صرف وہ عمل ہوگا جو صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اور جس کی جزا صرف آخرت میں مطلوب. اگر دنیا میں کوئی جگہ چاہیے تو پھر تو یہ دھندا ہے, کاروبار ہے. تو یہ دیکھیے ٹھیک ہے کاروبار جائیں گے, کاروبار بھی کیجیے, کاروبار کی شکل بھی کیجیے, لیکن نیکی کا بھی وعدہ اور اصل میں بیچ میں دھندا اور کاروبار ہے. یہ چیز جو ہے یہ نہایت خطرناک اور نہایت گمراہ ہے. وہ ایمان اس کے بعد حکایت ہے ایمان کی رسالت ہو سکتی ہے اجزاء اس کو بل بنائے تو کون کتاب بندی نبوت و رسالت کے ذریعے سے نیکی کا ایک ماڈل ملتا ہے ہمیں کہ مختلف اعمال نیکی کے وہ بھی تماسن کے ساتھ ایک شخصیت میں آئے. ورنہ بتا اوقات نیکی ہی کا جذبہ جو ہے وہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کا راستہ کھول دیتا ہے. چنانچہ نیکی ہی کا جذبہ تھا جس سے دنیا میں رحمانیت کی شکل اختیار کی. رحبانی سے پنس لگا وہ ہم کرنا آ گئی تو بدت تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے ایجاد کی. ہم نے تو یہ بات پڑھ لی کس طریقے اور حضور نے فرمایا لا رحبانیت پر اس کام. لیکن ظاہر بات ہے کہ رحبانیت اختیار کرنے والے کرتے تو نیکی کے لیے, لیکن وہاں نیکی غیر معتدل ہو گئی ہے, غیر متوازن ہو گئی. تو توازن کے ساتھ نیکی کا ایک مکمل مجسمہ وہ محمد رسول اللہ کی طرح یہ ماڈل. لیکن محرکات عمل کا تعلق جو ہے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت. نیکی کیا اسی لیے کی جائے کہ اللہ راضی ہو جائے, اور نیکی اس لیے کی جائے کہ اخروی نجات حاصل ہو جائے اور جزا اس کی صرف آخرت سے نہیں. اب اس بات کو اس حقیقت کو اس سادہ حدیث کے اندر حضور نے بیان کیا, اور اس حدیث کے بارے میں یہ بات جان لیجیے اکثر محدثین کرام نے جو اپنے مجموعے مرتب کیے ہیں ان میں سب سے پہلے اس حدیث کا ذکر کیا. اس کی وجہ کیا ہے کہ محدثین بھی ایک عمل کر رہے تھے, ایک جد و جہد کر رہے تھے, ایک محنت کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی جمع و تنوین بہت بڑی دیکھی تھی, پھر اس پر جرو تعبیر اس کے اندر بڑے خطرات تھے. کسی شخص کی ایسی روایت قبول نہ کر لی جائے کہ جس کے اندر فتنے کا اندیشہ ہو, اس نے کہ جھوٹ موٹ بھر کر کے بات جو ہے حضور کی طرف منسوخ کر دی, تو بڑی محنت طلب مشقت طلب جن دو جہد کی اس میں بھی اصل شہر ان کے نزدیک گرہنیت کا معاملہ ہے. یہاں اسی لیے اس حدیث کو سب سے پہلے لاتے ہیں کہ اس کے اس مجموعے کے مرتب کرنے میں اللہ کرے کہ ہماری نیت میں سوائے اللہ کی رضا اور آخرت کی رضا کے اور کوئی شے شامل نہ ہو. اب اس حدیث کے راوی ہے امیر المومنین ابی حفص حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کی صاحبزادی تھی اور حضور کی زوجہ محترمہ. تو ابو حفص گویا کہ کنیت تھے حضرت عمر کی. عن امیر المومنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. انہوں نے فرمایا کہ میں نے سنا, بلکہ میں اضافہ کروں گا میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم. اصل میں بعض اوقات نگاہ شروع ہو جاتی ہے عن فلاں. اب عن فلاں ان سے روایت کیا گیا, اب یہ یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے یہ خود حضور سے سنا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کسی اور صحابی نے انہیں سنا دیا ہو, لہذا براہ راست وہ خود شامل نہ ہو سکتا ہے انسان. جب عن سے بات ہو جائے گی صرف تو پھر وہ بات کافی نہیں ہوگی. یہاں یہ ہے کہ فرمایا قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خود سنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے. اب یہ مطلب ہے آگے جو حدیث کا, انما الاعمال بالنیات, اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہاں اگر کوئی اعمال کا نفس ہے عام آدمی سمجھے گا کہ عام ہے عمل نیکی کا بدی کا, نہیں. عربی زبان میں جو دو لفظ ہیں عمل اور فعل, فعل کی جمع افعال, عمل کی جمع اعمال, ان کے استعمال میں یہ فرق ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے اگر ہم سمجھے کہ عمل کہتے ہیں اس کام کو جس میں مشقت لگتی ہو, محنت طلب ہو, جس کے بعد انسان تکان محسوس کرے. اسی لیے قرآن مجید میں عاملۃ ناصبہ, بات کہہ رہے ہوں گے قیامت کا دن جن پر تکان جاری ہو, اس لیے کہ وہ ایگزاسٹڈ ہوں گے. اس کے لیے لگتا ہے عاملۃ ناصبہ تسلا نار حاویہ, اور یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جو دہکتی ہوئی آگ کے اندر, تپتی ہوئی آگ کے اندر داخل ہو. یہاں اصل میں گفتگو جو ہے وہ نیکی کے بارے میں ہو رہی ہے. اعمال سنا کہ میں بعض آیات آپ کو اور بھی سناؤں گا, یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ قرآن مجید کی اور احادیث کے بعض اور حوالے اس کے ساتھ سے دوں گا. مراد یہاں پر نیک اعمال, اعمال انما الاعمال بالنیات, یہ نہیں ہے کہ آپ برائی کا کام کر رہے ہو, معصیت کا کام کر رہے ہو, نیت تو نیک ہے, یہاں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. بدی پر نہیں ہوگا, برائی پر نہیں ہوگا, معصیت کے کام پر نہیں ہوگا, گناہ کے کام پر نہیں ہوگا. اس حدیث کا جو اطلاق ہو رہا ہے وہ نیکیوں پر ہو رہا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, اور ہر شخص کے لیے وہی کچھ ہے وہی اسے بدلہ ملے گا جس کی اس سے نیت ہے. عمل کا ظاہر کچھ بھی ہو, لیکن اللہ کی نگاہ میں اصل شے یہ ہوگی کہ اس کے پیچھے اس کی نیت کیا تھی, ادا کر جاتا. اور پھر عام میں ہم نے کہتے ہیں الیکشن کا دور آنے والا ہے, وقت آنے والا ہے, اب بڑا چودھری بڑا سرمایہ دار محل میں رہنے والا وہ نکلتا ہے گلیوں میں جاتا ہے, غریبوں سے بھی بغل گیر ہوتا ہے, میں نے کچھ اہل بچے ان کو بھی گود میں اٹھاتا ہے پیار کرتا ہے. سب کو معلوم ہے کچھ یہ ہو رہا ہے, یہ کوئی نیکی نہیں ہے, یہ کوئی شفقت اور محبت جو ہے وہ نہیں ہے, بلکہ یہ تو دھندا ہے, یہ وہ چاہیے. تو ہم بھی ان سے عام نہیں فیصلہ کرتے ہیں, لیکن بات چیت تو جو کہ ہمارے مشاہدے میں بالکل نمایاں ہوتی ہے, لیکن بات مخفی ہوتی ہے. اس کے لیے تو انسان کے اندر جب تک شرط سنسر پیدا نہ ہو جائے, ذاتی طور پر اپنے اوپر ایک محاسبہ کرتے رہنا کہ میں کیا کر رہا ہوں, کس لیے کر رہا ہوں, کہیں میری نیت میں کوئی فساد تو نہیں پیدا ہو جائے, کہیں شیطان کے کسی زیر اثر کوئی ملوث تو نہیں ہو گئی ہے میری نیت کسی بنی کے ساتھ. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى, جو نیت کی ہوگی وہی ملے گا, وہ نہیں کہ جو ظاہر سے اس کے عمل کے سامنے آ رہا. دنیا میں آپ کا معاملہ ہوتا ہے, لیکن اگر کام ہے اب کسی نے بڑی فاؤنڈیشن بنا دی ہے, اس سے جو ہے وہ لوگوں کو خیر پہنچ رہا ہے, اب کیا بات ہے, اس سے نیت کیا تھی, سرکار دربار میں رسائی تھی اور اپنے انکم ٹیکس کے معاملات کے اندر جو ہے وہ جھوٹ موٹ حاصل کرنا یہ مقصد تھا, یہ کیا تھا اللہ جانتا ہے. لیکن یہ ہے کہ وہ کام دنیا میں تو ہوتا ہے کہ میں دیکھی کا کام ہے بڑھتا اچھا کام ہے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا معاملہ سارا نیتوں کے حوالے سے طے ہوگا. اب ایک مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, فمن کانت ہجرتہ اللہ و رسول فہجرت ہوں اللہ و رسول. تو جس شخص کی ہجرت ہوئی ہے اللہ اس کے رسول کی جانب سے تو اس کی جو ہجرت ہے وہ اللہ اس کے رسول ہی کے حساب میں شمار ہوگی. ہجرت کیا تھی؟ حکم ہو گیا تھا کہ اب بچے کو خیر بات کرو اور مدینے پہنچو, اہل و عیال کو چھوڑنا پڑے, مکے کے بھیڑیوں کے رحم و کرم پر چھوڑ. اسی طریقے سے جو ادھر ادھر کے بکھرے ہوئے قبائل میں مسلمان تھے انہیں بھی حکم کیا کہ اپنے قبیلوں کو چھوڑو پڑھاؤ پتی. اس کی وجہ کیا تھی؟ یہ میں نے اپنی کتاب میں منہج انقلاب نبوی میں اس کو پوری طریقے سے واضح کیا دلائل کے پاس. اب وہ دور آ رہا تھا حضور کی جدوجہد میں کہ جس میں براہ راست کا خادم ہونا تھا ختم ہو سکا, لہذا ضرورت تھی کہ پوری قوت ایک مرکز پر جمع ہو جائے. اگر قوت منتشر ہے, کچھ لوگ یہاں ہیں کچھ وہاں ہیں کچھ یہاں ہیں وہاں ہیں, تو کوئی ایک جو ہے مؤثر اقدام نہیں کیا جا سکتا. لہذا یہ ہجرت فرض ہے. اس سے پہلے دو ہجرتیں ہوئی تھیں وہ والنٹری اختیاری تھی حبشہ کی طرف, اس میں صرف اجازت دی گئی تھی کہ اگر یہاں کی سختیاں نہیں بھیجی جا رہی, اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے, برداشت سے باہر ہو گیا معاملہ, جاؤ ٹھیک ہے چلے جاؤ حبشہ میں جا کر تنازلی ہو جاؤ. وہ تنازلی بھی تھی اس لیے کہ وہاں ایک بادشاہ ہے جو دیکھ ہے اچھا ہے قابل ہے منصف ہے. لہٰذا وہ حجرت جو تھی وہ فرض سے تھی, وہ اختیاری تھی. یہ حجرت فرض تھی اس لیے کہ یہ تو حضور تھی انقلابی جد و جہد کے اندر ایک اہم قدم کی حیثیت رکھتی. اب ہجرت کا ظاہر کیا ہے؟ کوئی شخص مکہ چھوڑ کر مدینے آ گیا ہے, اب تو یہی کہیں گے نا, اور کیا کہیں گے؟ لیکن یہ کہ اس کی ہجرت کا اثر کون, اللہ اس کے رسول پر ایمان اور ان کی محبت اور ان کے حکم کی پیروی ہے یا کوئی اور مقصد ہے, یہ اللہ جانتا ہے. اب اس کی دو مثالیں دیں گی. پہلے تو فرمایا فمن کانت ہجرتہ الى اللہ ورسولہ, اگر یہی ہے تو ان کی ہجرت جو ہے اللہ اس کے رسول ہی کے حساب میں رہے گی, اجر و ثواب پورا ملے گا. ومن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبہا, اور جس کسی کی ہجرت ہوئی ہے دنیا کے حصول کے لیے تاکہ دنیا حاصل کر لے, او امراض جنتے ہوا, یا ہجرت کی ہے کسی عورت کے لیے کہ اس سے نکاح کرنا ہے, تو ہجرت ہو الا ما حضر ہے, تو پھر اس کی ہجرت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کے حساب میں شمار نہیں ہوگی. وہ تو جس چیز کے لیے ہجرت اس نے کی ہے اسی کے حساب میں شمار ہے. اب اس کو سادہ سے مثال سے میں سمجھا دوں کہ مثلاً مکے میں تو مسلمان کو دکانداری کرتا ہے یا کوئی اور کوئی, جیسے کہ حضرت خباب لوہار تھے رضی اللہ تعالیٰ. اب ظاہر بات ہے کہ جو وہاں پر کشیدگی ہو چکی تھی اہل ایمان اور کفار کے درمیان, تو کفار تو ان سے کام کرا کے نہیں ہوگی, تو اہل ایمان تھی کی طرف سے جو بھی ان کے لیے ہو سکتی تھی کوئی موقع جو ہے معاشرہ پیدا ہو سکتا. اب اگر وہ لوگ کریں گے ابھی کیا کریں؟ اب کس وجہ سے کہ میرے جو لاحق تھے وہ تو چلے گئے, فرق یہ فرق کر رہا ہوں, اس کی وجہ سے وہ بھی ہجرت کر رہے ہیں. یہ باریک بات ہے, اللہ کے علم ہے. کوئی شخص ہے خود ان کے بارے میں یہ بات نہیں کہہ سکتا, وہ حکم نہیں لگا سکتا, اللہ کے علم ہے. تو اللہ تعالیٰ تو اپنے علم کے حساب سے حضور کو بتا رہا, حضور ہمیں بتا رہے ہیں. ایسی شکل بھی ہو سکتی ہے, یا یہ کہ کوئی کسی خاتون سے نکاح کا خواہش مند تھا, وہ خاتون ہجرت کر کے چلی گئی, اب یہ بھی کچے دھاگے سے بندے پہنچ گئے, تو اب یہ ان کی ہجرت جو ہے یہ ظاہر بات ہے اللہ اس رسول کی شروعات نہیں ہوگی, بلکہ اس خاتون کے عشق اور محبت کے کھاتے میں آئی. کہتے ہیں ایک صاحب تھے مہاجر عمر قیس, ان کو کہا جاتا تھا عمر قیس کے مہاجر, مشہور ہو گیا ہوگا. یہ دو مثالیں دے دی, ہجرت ہوں الا ما حاضر آئی جائے, تو ان کی ہجرت بظاہر تو الگ ہوئی, ایک مومن صادق نے کیا ہے کہ وہ مکے سے اپنی بود و باش اپنی رہائش ترک کر کے مدینے میں آگے حاضر ہو گئے. لیکن یہ ہے کہ اس کے پیچھے اصل موٹیو کیا تھا, ساری بات کا دار و مدار اللہ سے ہاں دار و مدار اس طرح. دنیا میں ہم سچے نہیں کر سکتے نیتوں کے بارے میں, کسی کی نیت پر شک کرنا حملہ کرنا جائز نہیں, ہمیں کیا معلوم. یہ دلوں کا حال ہے اور دلوں کا حال اللہ جانتا, علیم بذات الصدور اللہ تعالیٰ. وہ جو فرمایا گیا کہ ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم, اللہ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا, وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. عمل صحیح ہے نیت ہے, اور دل میں اس کے لیے جو موٹیو اور جو مت آتی وہ جو قوت محرک آتی وہ بھی صحیح ہے, وہ عمل ہے جو اللہ کے یہاں مقبول ہوتی. اب اسی کے حوالے سے میں چند حدیثیں, کس انتہا تک یہ بات حضور نے پہنچائی ہے. حضور نے فرمایا من صلى يرائي فقط اشرك ومن صام يرائي فقط اشرك ومن تصدق يرائي فقط اشرك, جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اسے شرک کیا. اب نماز کو بہت پڑھانے کی تفصیل ہے, بہت پڑھانے کی تفصیل ہے, یہ تو ارکان اسلام میں سے رکنے حاصل ہے اصلاح پہ معلوم کی, لیکن اس کے پیچھے میں نیت اگر دکھاوے کی ہے, ریا کاری کی ہے, اپنی دینداری کا اور اپنی تقوا کا روب ناٹنا ہے لوگوں کے اوپر, تو پھر یہ شرک. ومن ساما یرائی فقط اشرک, اور جسے روزہ رکھا دکھاوے کے لیے اسے شرک کیا. ومن تصدق یرائی فقط اشرک, اور جس نے صدقہ و خیرات دیا دکھانے کے لیے ریاکاری میں, شرک. اور شرک سے زیادہ بڑا گناہ گنامنا گناہ اور کوئی نہیں. دو مرتبہ سورہ نساء میں یہ آیت آئی ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک کبھی ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ اسے ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے, ہاں اس سے کم کر جس کو چاہے گا معاف کر دے. ایک اور حدیث میں اس سے بھی زیادہ باریک بات ہوئی, شرک خفی یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہو اور اسے یہ محسوس ہو کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے تو وہ سجدہ لمبا کر دے, یہ شرک خفی ہے. ایک شرک جلی ہو, سجدہ کرا رہا ہے, شرک ہو رہا ہے, مجھ کو سجدہ دیا جا رہا ہے, قبر کو سجدہ دیا جا رہا ہے, شرک جلی ہے. ایک شرک خفی چھپا ہوا اندر دل میں, کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے دیکھا کچھ لوگ دیکھ رہے ہیں, مجھے تو آپ لمبا سجا کر دیں, اس کا آپ تجزیہ کر سکتے ہیں, سمپل میتھڈ میں لکھ سکتے. اگر وہ پہلے 5 سیکنڈ کا سجا کر رہا تھا اور اب اس نے 10 سیکنڈ کا سجا کیا ہے, یہ 5 اضافی کس کے لیے کیے, 5 تو ہو گئے اللہ کے لیے پہلے کر رہا تھا, لیکن یہ 5 جو اضافی منٹ لگے ہیں یہ کس کے لیے, تو لوگوں کے لیے ریاکاری کے تحت. تو ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے, ایک مسجود اللہ کی ذات کی اور ایک مسجود وہ لوگ ہیں جنہیں دکھایا جا رہا. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے اور تربیت سے جس حد تک باریک بینی آ گئی تھی صحابہ کرام میں, اس کی مثال جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے. عین جنگ میں ایک شخص سے لو بجو مقابلہ ہوا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کافر کو مشرق کو جھیل کر لیا, اس کے سینے پر سوار ہو گئے. اب خنجر بھونکنے والے تھے کہ اس نے نیچے پڑے ہوئے بھی منہ پر تھوک دیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اب حضرت علی سے چھوڑ کر کھڑے ہوئے, وہ حرام جسے آپ انگریزی میں کہتے ہیں تو ایڈ انسلٹ ٹو انجری, میں نے تو اور توہین کی چھین کی انسلٹ کی, یہ مجھے چھوڑ کر کھڑے ہو کیوں شب. تو حضرت علی فرماتے ہیں دیکھو میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں, میں تمہیں صرف اللہ کے لیے قتل کرتا ہوں, لیکن اب اگر میں قتل کرتا تو میرے نفس کا انتقام بھی شامل ہو, تم نے میری توہین کی, تو میں گویا کہ اپنے نفس کے انتخاب میں اس کا بدلہ لینے کے لیے بھی ایک نیت کے اندر میرے یہ ذاتی بات بھی شامل ہو جاتی تھی. میں نے سوچو اس میں ذرا غور کیجیے, جنگ کا معاملہ ہو اب وہ تو انتہائی جذبات کی گرمی کا وقت ہوتا ہے, یا مرو یا مار دو, اس حالت میں بھی نگاہ رہے اپنی دل کے اوپر اور اپنی نیت کے اوپر. یہ کمال ہے تربیت کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ مضمون قرآن مجید میں تین جگہ آیا ہے بڑے حسین تمثیلوں کے قرائن. سورہ نور کا جو درمیانی رکوع ہے پانچواں رکوع, وہ قرآن مجید کے بڑے اہم مقامات میں سے حکمت کا یہ بڑے بڑے موتی. تین تمثیلیں دی گئی, پہلے ایک مومن صادق تھی کہ اس کے دل میں نور ایمان ہوتا ہے اور یہ نور ایمان دو نوروں سے مل کر امتزاج سے بنا ہے, نور فطرت اور نور وحی, نور حلال. پھر اس کی شخصیت کی جھلک دکھائی گئی کہ اعمال کیسے ہوتے. ایک دوسری مثال دی گئی ایک ایسے شخص جس کے دل میں ایمان تو نہیں ہے لیکن کچھ وہ نیکی کے کام کرتا ہے, کھانا کھلاتا ہے غریبوں کو, مساکین کو, کچھ اور کرتا ہے. اس کی مثال کیا, ایمان کے بغیر یہ کام جو کر رہا ہے اس کا, اب وہ اگر فرض کیجیے قیامت کے دن جب میں باسر بعد موت ہو جائے گا اسے یاد آئے گا میں نے نیکیاں بھی بہت کی تھی, مجھے عزت عجت کو یہاں ملنا چاہیے. اس کی تمثیل ہے جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء, جن لوگوں کے اندر کفر ہے انہوں نے اللہ اور آخرت کو نہیں مانا, ان کے اعمال ان کی نیکیاں شراب کے مانند ہے جیسے کہ تیرا میں دور سے پانی نظر آتا ہے, پانی نہیں ہوتا نراز شراب. اب پیاسا آدمی جا رہا ہے دوڑ رہا ہے ناچتا ہوا, جب ایگزوس ہو گیا بھاگتے ہی نہیں سکتا تو کھڑکتا ہے بگڑتا ہوا بھی جاتا ہے, حتیٰ اذا جاء لمبے بھی ہوشیاری اندر جب وہاں پہنچتا ہے تو کچھ نہیں پاتا, کوئی پانی مانی جو شراب دھوکا تھا وجد اللہ عنده فوفاه حسابه, اللہ تو پائے گا وہاں جو اسے اس کا حساب پورا پورا دے دے گا. تمہارے اعمال میں نیت غلط تھی زیادہ پیو ہے یہاں پر تو غلط تھی, تو شراب کے معنی نیکیاں شراب کے معنی. انسان اپنے آپ کو سہارا دیتا ہے اپنے آپ کو دھوکا دیتا ہے, لیکن اگر اس میں وہ خلوص سے نیت نہیں ہے اخلاص سے نیت نہیں ہے, اگر صرف اللہ کی رضا اور آخرت کی رضا پیش نظر رہی ہے تو وہ دیکھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی مثال کو بدل دی. بڑی پیاری بات ہے کہ تیسری مثال دی, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں یعنی یہ جو درمیانی آدمی بیان کیا اللہ نے ابھی والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ, ان کے دلوں میں تو نور نہیں ہے لیکن عمل میں کچھ نہ کچھ روشنی کی جھلکیں نظر آتی ہیں, انیک کام کر رہا ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے دل میں بھی تاریخی ہی تاریخی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی روشنی نہیں, خالص دست پرست, خالص مفاد پرست, کسی خیر کے لیے کسی نیکی دکھانے کے لیے نہیں. ان کو کہا گیا ہے ظلمات بعضها فوق بعض, ایک انتہا پر نور کھلا نور, نور پر نور, وہ مومنین خالصین جن کا باطن منور ہے نور ایمان اور ظاہر مزین ہے اعمال صالحہ. نور الفلاحی اللہ عمر ابر جاننا عامل ہوں, اللہ ہم سب کو میں شامل ہونے کی موقع سے بات. ایک وہ ہے کہ جن میں وہ ایمان تو ہے نہیں, ظاہر جو ہے ایک ملمے کی نیکی ہے, ملمے کی چمک ہے, تو وہاں بہرحال اجر و ثواب نہیں ہوگا. تو خراب جو مانی ہوگی اس کی نیکی اس کے اعمال, وہ امید میں آگے بڑھے گا بھی اس تک پہنچے گا لیکن وہاں تو اللہ اس کا حساب چکانے کے لیے موجود ہوگی. اور تیسرے بول اور کا بول مات ان کی بہادر یقاہ موجود ضلع مات بازو ہاتھ اور کپاس, اندر بھی تاریخی ہی تاریخی اور عمل میں کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی کی چمک بھی نہیں. اچھا دوسرا مقام ہے سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، مثل الذین کفروا بربہم اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح فی یوم عاصف لا یقدرون مما کسبوا علی شیء وذلک هو الضلال البعید. اس قدر خوبصورت یہ تمثیلیں ہیں یہاں پر. فصاحت و بلاغت کے معراج ہے. سلام الملوک ملوک الکلام اللہ کا کلام ہے. وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اللہ اور آخرت کا ان کا ایمان ہے. اعمالہم ان کی نیکیاں جو ظاہر میں نیکیاں نظر آتی ہیں ان کے اعمال، ان کی مثال ایسے ہے کرماد کہ جیسے رات کا ایک ڈھیر ہو اشتدت بہ یوم عاصف ایک جھٹکڑ والے دن وہ ہوا تیزی سے چلے اور راہ کو بکھیر دے کوئی وجود نہیں. ہم نے فرمایا لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ جو کچھ انہوں نے کمائی کی تھی اپنے خیال سے نیکیاں کمائی تھی نیک اعمال کیے تھے ان میں سے کسی کے اجر ثواب پر انہیں قدرت حاصل نہیں ہوگی، کچھ نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے کہ وہ سب دکھاوے کی نیکیاں تھی، ریاکاری کی نیکیاں تھی، ایمان کے موقف سے خالی تھی. مثل الذین کفروا اعمال کفروا رب نہیں اعمال ہوں کرمات ہوتی ہوتی ہوں آپ سے لا يقدرون مما کسبوا علی شیء ذلک هو الضلال البعید. اب اس میں آخری تمثیل ہے سورۃ فرقان کی، یہ ایک عجیب ورڈ پکچر جسے کہنا چاہیے الفاظ میں ایک چیز کا یہ تصویر بنا دینا. اور نقشہ کیا ہے؟ فقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. انہیں کو فات کا ذکر ہو رہا ہے کہ انہوں نے اپنے خیال میں بڑے بڑے اعمال کیے ہوئے تھے، بڑے غریبوں کو کھانے کھلائے تھے، جیسے کہ ابو جہل نے کہا تھا جب اس سے کہا گیا کہ کیا تمہارے خیال میں محمد جھوٹ بول رہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ وہی آئی ہے وہ اللہ کے نبی ہیں، کیا جھوٹ بول رہے؟ کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ اس طرح ہمارا اور بنو ہاشم کا ایک مقابلہ چل رہا ہے. انہوں نے غریبوں کو کھانے کھلایا، ہم نے ان سے بڑھ کر کھانے کھلایا. انہوں نے حاجیوں کی خدمت کی، ہم نے ان سے بڑھ کر خدمت کی. تو ابھی تک تو ہم کندھے سے کندھا ملا کر آ رہے ہیں، اب ان کی نبوت مان لیں. اللہ بات محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ ہاشمی ہے، بنو ہاشم کہتے ہیں. اگر نبوت مان لیں ان کی تو ہم تو ہمیشہ کو غلام ہو جائیں گے، یہ گوارا نہیں. تو ان کے یہاں نیکیاں جو ہے وہ باہمی مشابہت بھی دکھاوے کے اندر نیکی کے اندر ہوتا، آگے سے ایک دوسرے کے آگے چل رہے تاکہ زیادہ شہرت ہو جائے، زیادہ تعریف ہو، زیادہ ڈنکے بچ جائے ان کی صحابت کے، ان کی نیکی کے. یہاں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، یہاں من عَمَلٍ کا لفظ آیا ہے. وہ اس اعتبار سے سمجھ لیجیے کہ تنقید جو ہے نکرہ، تنقید تفخیم کے لیے، وہ جو بڑے بڑے عمل انہوں نے کیے ہوں گے ہم آگے بڑھیں گے ان کی طرف، ان اعمال کی طرف. اس میں نقشہ جو ہے وہ سمجھ لیجیے جیسے فٹ بال کھیلنے والا بلا تشبیہ، بلا تشبیہ یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ دوڑ کر آتا ہے، ہٹ لگاتا ہے، کک کرتا ہے بال کو. اسی طریقے قدیم علام عامل ہم آگے بڑھیں گے ان کے اعمال کی طرف، اور وہ عمل بڑے بڑے اعمال ان کے خیال میں بڑی نہیں ہے. فجالنا ہو ہم منصورا، ہم اسے کندھے میں گرد و غبار پھیلا ہوا پھیلا گیا جیسے وہ راک منتشر ہو گئی ہے گرد و غبار ہوتی ہے. یہ تین تنقیدیں جو ہیں قرآن مجید میں اس ریاکارانہ نیکی سے، اور ان سب کے لیے سادہ ترین تشریح اور تفسیر اور تبیین وہ حضور کی حدیث ہے. اور یہی رشتہ میں آپ کو سامنے لانا چاہتا تھا کہ قرآن اور حدیث کا رشتہ کیا ہے، تعلق کیا ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يثيبها او ذراتي ينتهها فهجرته الى ما عاد اليه. اب اس گفتگو سے آج کی ایک بہت اہم مسئلہ جو ہے وہ بھی حل ہوتا. ہمارے نوجوان پوچھتے ہیں یہ جو کفار اتنے بڑے بڑے نیکی کے کام کرتے ہیں تو کیا انہیں کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا؟ یہ ہندو پنیہ کے کام کرتا ہے, اسے پنیہ کہتے تھے, ثواب کا کام. اب ایک شخص تھا گنگا رام, اس نے اتنا بڑا اسپتال بنا دیا. ظاہر بات ہے کہ عام آدمی تو متاثر ہوتا, یا یہ کہ یورپین سے, امریکن سے, انگریز سے, عیسائی سے, وہ بھی بڑے کام کرتے ہیں, ادارے قائم کرتے ہیں, بڑے نیکی کے کام, بڑے بڑے کام, تو ان کے اعمال کی کوئی قدر قیمت نہیں ہوگی. یہ مسئلہ حل ہوگا. وہ کیوں کرتے ہیں یہ سوچنا پڑے گا. اگر وہ اللہ کو نہیں مانتے, آخرت کو نہیں مانتے, تو پھر کوئی اور موٹیو ہے, کوئی دکھاوا ہے, کوئی ریاکاری ہے, کوئی شہرت کا حصول ہے, کوئی سرکار دربار میں رسائی کا اس کو ذریعہ بنانا ہے. کوئی نہ کوئی چیز ہوگی. انسان کا کوئی عمل جو ہے بغیر کسی مقصد و نیت کے تو نہیں ہوتی. فرض کیجیے, آپ یہ کہیں کہ فرض کیجیے ایک شخص خدا کو بھی مانتا ہے اور آخرت کو مانتا, رسول کو نہیں مانتا. سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں مانتا؟ ایک ایسے شخص کا معاملہ تو مختلف ہو جائے گا جس تک رسول کی دعوت پہنچی نہیں. اس کا معاملہ جو ہے وہ اگر توحید پر قائم ہو اور آخرت کو مانتا ہو تو اللہ تعالیٰ کہنا اس کے آباد قبول ہو جائے گا, کیونکہ رسالت کا پیغام پہنچ گئی. اب حضور کے زمانے میں آپ کو معلوم ہے پیغام تو ابھی صرف عرب کی حضور پہ پہنچا تھا, یا اس کے بعد آپ نے خطوط لکھے تھے صرف بادشاہوں کو لکھے تھے, عوام تک تو نہیں گئے تھے, یا پھر خطوحات کے بعد جو ہے وہاں کے لوگوں نے اسلام کو بھی سمجھا, اسلام کو دیکھا, مسلمانوں کو دیکھا, اسلام کی برکات کو دیکھا, لیکن چین میں رہنے والوں تک تو کچھ نہیں ہوا تھا. یہاں تک وہ لوگ جو ہے مستثنی ہوں گے, ان کا علیحدہ معاملہ, ان سے توحید کا معاملہ ہے. لیکن جن تک پیغام پہنچ گیا ہو, بس چیزیں یہ بات ہی پہنچی ہے کہ محمد نام کے شخص صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا, تو اگر کوئی ہم پر ہوگا تو تحقیق کرے گا, بیٹھا نہیں رہے گا, وہ اپنے طور پر تحقیق کرے گا, معلوم کرے گا. تو ہم کی اگر طلب ہے ہدایت کی, اگر کوئی ہدایت کا دیا ہے, یہ تلاشی ہے, تو وہ لازم اللہ اسے پہنچا دے گا. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. جیسے حق کی طلب میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے کتنی محنت کی ہے, کتنی جدوجہد کی. مجھے تو بس آپ تک محسوس ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یوں سمجھیے کہ ہر اعتبار سے ایک ریپلیکا سا نظر آتا ہے, شخصیت کے اعتبار سے. فارس میں پیدا ہوئے, باپ جو ہے آتش کرنے کا ہے, پجاری ہے, جو بھی ہے ذمہ دار تھا. ان کے دل میں یہ بات آئی کہ نہیں, کیا تماشا ہوا, آگ ہم جلائیں, ایندھن ہم ڈالیں تو آگ جلے, اور پھر اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہیں. بغاوت کی, ایک اللہ کو مانوں گا میں. جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو باپ نے نکال دیا تھا, بہادر بھی بن گیا, نکل جاؤ میرے نگاہوں کے سامنے, بندہ آج بھی بند کر, میں تمہیں رجم کر دوں, سنسار کر دوں. ایسے باپ نے نہیں نکال دیا. جیسے حضرت ابراہیم نے ہجرت کی, وہ عراق سے کی شام کی طرف, پر میں پیدا ہوئے تھے, یہ عراق کا ایک شہر تھا, ہجرت کر کے گئے شام. ایسے ہی یہ ہجرت کر رہے ہیں ایران سے عراق, عراق سے متصل شام ہے, ایران سے متصل جو عراق ہے, اور وہاں جو ہے انہوں نے جا کر عیسائیت اختیار کر دی. اس لیے کہ اس وقت تک اسلام کی سائیت تھی نہ, حضور کی تو بے شک کبھی ہوئی نہیں. جب تک حضور کی بے شک نہیں ہوئی, حضور حضرت مسیح ہی کا دور نبوت کی حالت جاری, عیسائی ہو گئے. اب وہ عیسائی راہبین کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے، تربیت حاصل کرنے کے لیے ایک کے پاس گئے، اس کے انتقال کا وقت آ گیا تو فرمایا کہ میری تو ابھی تسلی نہیں ہوئی، اطمینان نہیں ہوا، میرے طلب علم کو سیری ابھی نہیں ہوئی، اس نے پکڑ دیا کہ اچھا اب جاؤ فلاں راہب کے پاس چلے جاؤ، وہاں پہنچ گئے، وہاں زیر تربیت تعلیم ہے، اس کا بھی وقت آ گیا، وہی بات دہرائی، تب اس نے کہا کہ میرا علم مجھے بتا رہا ہے کہ جنوبوں کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں نبی آخر زمان کا ظہور ہونے والا ہے، عیسائیوں میں اس وقت تک بڑے حق پرست لوگ موجود تھے حضور کے زمانے کا، آج کی عیسائیت ختم ہو چکی ہے، وہ جو سائمن کے پیروں کا تھے شمعون وہ موحدین تھے، آج کی عیسائیت پالزم ہے، سینٹ پال کے یہ سب کے سب جو ہے پیروں کا تھے، جس نے تصویر یاد کی ہے اور جس نے شریعت جو ہے موسوی کو ثابت کیا، اس اعتبار سے اس وقت تک جو ہے وہ لوگ موقف تھے جو صحیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروں کا تھے، آپ تمہارے کو حضور کو بچپن کے اندر پہچان لیا تھا عیسائی راہب سے دوہرا راہی، جب ابو طالب کے ساتھ اپنے چچا کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ گئے ہیں اور اس سے پہچان لیا اور اس نے کہا ابو طالب سے اس کو حفاظت کرنا، کہیں یہودیوں نے ان کو پہچان لیا تو انہیں قتل کر دیا، تو اس حلے میں تھے ایسے حق پر اور حق قائم رکھے، تو اس لیے اس نے کہا کہ جاؤ میرا علم بتا رہا ہے کہ نبی آخر الزمان کا ظہور اب قریب ہے اور وہ ہوگا جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین، حضرت سلمان نے رکھ کے سفر باندھا اور ایک قافلہ گزارا تھا مدینے کی طرف، اس میں شریک ہو گئے، ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، جو کچھ تھا لوٹ لیا، ان کو گرفتار کر کے اور غلام بنا کر بیچ دیا، خریدا ایک مدینے کے یہودی نے، مدینے پہنچ گئے، اس کو کہتے ہیں قدم صادق، لیکن ظاہر بات ہے کہ اب غلامی کی بیڑیاں جو ہیں وہ پاؤں میں پڑی ہوئی ہیں، آگے تو نہیں جا سکتے، سن رہے ہیں کہ مکے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا ہے، لیکن جائے گا اب یہ کہ حضور خود تشریف لے آئے ہندو سلمان، میں کہا کرتا ہوں کہ یہاں کنواں جو ہے وہ چل کر پیاسے کے پاس ہی حضور پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، اب انہوں نے اپنے مالک سے کچھ کھجوریں حاصل کی اور لے کر پہنچے حضور کی خدمت میں، آپ نے پوچھا کیا ہے، کہ صدقہ ہے آپ کے لیے لائے، میں صدقہ میں نہیں لیتا، یہ غریبوں کا حق ہے تقسیم، اور یہ بات بتائی تھی اسی راہ میں، یہ ان کی جو نشانی ہوگی صدقہ قبول نہیں کریں گے حدیہ قبول کر لیں گے، کچھ دنوں کا بیچ ڈال کے پھر کچھ کھجور لیں گے، پھر پہنچ کیا ہے یہ حدیہ ہے آپ کے لیے حدیہ قبول ایماندار، اب دیکھیے طلب حق کے اندر ایک انسان اگر اس کی طلب ثابت ہے تو کیا کیا مشقت ہے، لہذا اگر کوئی شخص جس تک محمد رسول اللہ کا پیغام پہنچ چکا ہو اور پھر وہ ایمان میں لائے تو یا تو وہ کسی عصمیت جاہلی کے اندر مبتلا ہے، اپنے زوم میں مبتلا ہے، اور یا یہ ہے کہ اس نے طلب حاضر اور طلب حق میں وہ موجود ہے، بہرحال آج کی حدیث کے حوالے سے جن باتیں آپ کے سامنے آ گئی، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے کہ ہمارے تمام اعمال ان میں خلوص اور اخلاص، ان کی روح کی ہو وہ خلوص اور اخلاص، اس میں اللہ کی رضا ہمارے پیش نظر ہو اور صرف آخرت کی رضا اور فلاح، اقول قولی ہذا و استغفر